الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قرآن کریم کا چوتھا سپارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ سورت وہی سورہ آل عمران کا سلسلہ جاری ہے اور وہی احکام جاری ہیں. گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہ. وہ لوگ جو ایمان کی روشنی کے بعد بھی کفر کے اندھیروں میں جا کے گر جاتے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کے حالت پر مر گئے، پوری کی پوری زمین سونے سے بھر کر، اگر وہ اپنی سفارش میں اپنی طرف سے تاوان جرمانہ فدیہ دینا چاہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلن یقبل، ہرگز وہ ان سے قبول نہیں ہے. تو جس طرح کفار کے اموال اور کفار کے صدقات، کفار کے خیرات ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، تو اسی مناسبت سے مسلمانوں کے خیرات اور مسلمانوں کے صدقات اور مسلمان جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اس کی کیفیت، اس کی شرائط اور اس میں بہترین صدقہ، بہترین انفاق فی سبیل اللہ کون سا ہے، یہی وہ موقع ہے جہاں قرآن کریم نے وہ بیان کر دیا ہے. تو مناسبت اسی طرح ہے کہ کافر کا کوئی صدقہ قبول نہیں ہے، کافر کا کوئی انفاق فی سبیل اللہ قبول نہیں ہے، اور مسلمان کا صدقہ، مسلمان کا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ قبول ہے. وہ کیسے؟ فرمایا لن تنالوا البر، تم نہیں پا سکتے بر کو، حتی تنفقو، یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مما تحبون، اس میں سے جس کو تم پسند करते हो। यहां कुछ बातें समझ लेना जरूरी है। सबसे पहले अलबिर कि कुरान कहता है तुम्हें उस वक्त तक बिर नहीं मिलेगा, उस वक्त तक तुम बिर नहीं हासिल कर सकते। तो ये बिर आखिर चीज क्या है? तो उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये लफ्ज कुरान करीम में दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल किया है। मसलन इन्नल अबरार लफी नईम, जो अबरार हैं वो जन्नतों में होंगे। अबरार जमा है बिर की, बर की। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल को दावत हक दी तो फरमाया वबर्रम बिवालिदैया, मैं अपने वालिदा और अपने माँ बाप और इस सिलसिलों में नेक हूं। इन तमाम आयतों को मद्देनजर रखते हुए उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा करता हो, जो शख्स अपनी जिम्मेदारियों को अदा करता हो, जो शख्स फराइज को अदा करता हो और जो शख्स अपने जिम्मे पे जो काम लगा है उसको ठीक ठीक कर देता हो, वो बर है, वो बिर है। तो पता चला कि बिर से मुराद कमाल है, बिर से मुराद इंतहा है, बिर से मुराद खैर कसीर है और बिर से मुराद नेकी के आला दर्जे का दर्जा जो अल्लाह ताला औलिया उलमा सुलहा को नसीब करते हैं, इससे मुराद वो दर्जा है। तो अब हम तर्जुमा करेंगे लन तनालुल बिर्रा, हरगिज तुम खैर कसीर को नहीं पा सकते हो, नेकी के आला तरीन दर्जे को नहीं पा सकते हो, फराइज की अदायगी के कमाल को नहीं पा सकते हो। हत्ता तुनफिकु, यहां तक के तुम खर्च कर लो, मिम्मा तुहिब्बून, उसमें से जो तुमको पसंद है, जो तुमको महबूब है। आम तौर पे जब किसी शख्स से कहा जाता है कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह करें, सदका दें, खैरात दें, जकात दें, तो वो क्या करते हैं कि जो सबसे गिरी पड़ी चीज होती है, जरूरत से जायद चीज होती है, किसी काम की चीज नहीं होती, कहते हैं ये जाओ और सदके के तौर पे मदरसे में दे दो, जकात के तौर पे फुकरा मसाकीन को दे दो। हालांकि ईमान का कमाल दर्जा हरगिज ये नहीं है, बल्कि जब यह आयत नाजिल हुई लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकु मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, तो मदीना मुनव्वरा में जो अंसार सहाबत है उनमें सबसे ज्यादा मालदार सहाबी हजरत अबू तल्हा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। और हजरत अबू तल्हा की कई जायदादें थीं, बड़े बड़े बागात थे, जमीनें थीं और मस्जिद नबवी के बिल्कुल बराबर में हजरत अबू तल्हा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाग था और उस बाग के अंदर बेरोहा नाम का कुआं भी मौजूद था। ये कुआं वो कुआं है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। आप शाम के वक्त वहां तशरीफ ले जाते थे और उस कुएं के करीब में बैठते थे और उस कुएं का पानी पीते थे और मुसलमानों को भी पिलाते थे। हजरत अबू तल्हा ने जब यह आयत सुनी تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم بر نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی کے پڑوس میں بیروحا والا جو باغ ہے یہ میں اللہ کے راستے میں وقف کر دوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، یہ تو پسندیدہ باغ ہے، یہ تو بڑی شان والا باغ ہے، بڑا خوبصورت ہے اور پسندیدہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتدال اور آپ کی حکمت دیکھیے، آپ نے فرمایا میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ باغ تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اپنے اقربا، اپنے اعزاء، اپنے ذو محرمین میں یہ باغ تقسیم کر دو، کیونکہ وہ لوگ غریب تھے، کیونکہ وہ لوگ محتاج تھے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ قبول کیا اور وہ باغ آپ نے اپنے رشتہ داروں میں خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تقسیم کر دیا، ان کو گفٹ کے طور پہ دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حضرت عمر کے پاس ایک بہت ہی لائق فائق خوبصورت کنیز تھی جو حضرت عمر کو پسند تھی، حضرت عمر نے وہ کنیز اللہ کے راستے میں آزاد کر دی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے پیارے بیٹے، عظیم صحابی، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو ان کے پاس بھی ایک بہت ہی لائق فائق خادمہ تھی، کنیز تھی، انہوں نے وہ بھی اللہ کے راستے میں وقف کر دی، آزاد کر دی۔ اور اسی طرح حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام قرآن کریم میں موجود ہے، انہوں نے جب سنا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو حضرت زید کے پاس ایک ان کا پسندیدہ گھوڑا تھا، وہ گھوڑا انہوں نے لا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا اور اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے۔ لیکن دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل، انصاف اور حکیمانہ فیصلے دیکھیے، آپ نے وہ گھوڑا حضرت زید سے لے لیا اور حضرت زید کے بیٹے جو عظیم الشان مجاہد تھے، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ گھوڑا آپ نے حضرت اسامہ کو دے دی۔ تو حضرت زید پریشان بھی ہوئے کہ یہ تو میں نے دیا تھا اور میرے ہی گھر میں آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور حضرت زید کی جو پریشانی تھی وہ آپ نے دور کر دی۔ ان تمام باتوں سے کیا بات معلوم ہوئی کہ صدقہ صرف غیر کو دینا نہیں ہے، بلکہ نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ، حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی جب اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنی بیگم پہ خرچ کرتا ہے، ان کو حلال روزی کما کے دیکھتا ہے، فرمایا یہ صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پاؤ گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہیں کرو گے۔ تو پسندیدہ چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کا دل بھی چاہتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، خود کھانے کا دل کرتا ہے، بھوک لگی ہوتی ہے لیکن مسکینا ویتیما واسیرا، لیکن وہ کھانا تم مسکین کو دو، یتیم کو دو، قیدی کو دو. تو یہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور اللہ تعالیٰ نے جب انصار صحابہ کی تعریف کی فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ان کو ضرورت ہے، خود یہ محتاج ہیں، خود ان کا دل کرتا ہے، لیکن یہ مہاجرین کو دیتے ہیں، غربا کو دیتے ہیں، مساکین کو دیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ محبوب چیز جس کی آپ کو ضرورت بھی ہو اور وہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو یہ وہ کمال درجہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم کر رہا ہے. وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ، اور جو تم کچھ خرچ کرتے ہو کوئی بھی چیز، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتے ہیں. یہاں علماء نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا ہے، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہاں پہ قرآن کہتا ہے مما، مما کا مطلب ہے اس میں سے، یعنی پورا کا پورا صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، پورا کا پورا ایک ہی جگہ پہ لوٹا دینا ضروری نہیں ہے. اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، جو احسانات دیے ہیں، جو اموال دیے ہیں، اس میں سے اگر آپ ایک حصہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص ایک کھجور کا مالک ہو اور وہ کھجور اللہ کے راستے میں دے دے، تو اس کھجور کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو لن تنالوا البر والا مقام دے دیں گے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور جب اس کی نیکیاں اس کے سامنے پیش کی جائیں گی تو وہ حیران ہو جائے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے تو ایک کھجور آپ کے راستے میں دی تھی، یہ اتنی بڑی نیکی بن گئی، احد پہاڑ کے برابر اس کا وزن بن گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جیسے تمہاری تربیت کی ہے، جیسے تمہیں میں نے دنیا میں پیدا کیا، پالا، بڑا کیا، جوان کیا، تمام صلاحیتیں دیں، اسی طرح میں نے تمہارے صدقے کی بھی حفاظت کی ہے اور تمہارے صدقے کو ہم نے پال دیا ہے، پوس دیا ہے، بڑا کر دیا. تو حج سچ بات یہ ہے کہ اس آیت کے جو متقاضے ہیں، اس آیت کے جو مصداق ہیں، وہ ہمارے لیے مکمل طور پہ بیان کرنا ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر دور ہر زمانے میں مسلمانوں میں بہت بڑا جذبہ رکھا ہے، اور دین اسلام کی کامیابی کا جو اصل الاصول ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کے اندر جیسے کامل معاشرت کا نظام موجود ہے، اسی طرح اسلام کے اندر ایک کامل مالی نظام بھی موجود ہے. ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، ہر مسلمان جو عید ادا کرتا ہے اس پہ فطرانہ واجب ہے، ہر مسلمان جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس پہ فدیہ واجب ہے. وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے مالی عبادات کی ترغیب بھی دی ہے، اور وجہ کیونکہ صرف آپ نہیں ہیں، آپ کے پڑوس میں فقیر ہے، آپ کی گلی میں مسکین ہے، آپ کا چوکیدار، آپ کا نوکر، آپ کے گھر کے اندر ہی اتنے غریب لوگ موجود ہیں کہ اگر ان کا حق صحیح صحیح طور پہ ادا کر دیا جائے تو تو خدا کی قسم مسلمانوں میں کوئی بندہ بھوکے بیٹھ سوئے گا نہیں. لیکن کاش کے مسلمانوں میں اللہ کے ان احکام پر عمل کرنے کا جذبہ موجود. اس آیت سے صرف زکوٰۃ مراد نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر مزید مال خرچ کرنے کو بھی لازم قرار دیا ہے. علماء کہتے ہیں جب مہمان آئے تو مہمان کی بھرپور مہمانداری کرنا یہ فریضہ ہے. جب سامنے حاجت مند آئے اور اللہ نے آپ کو فراخی دی ہو تو ایسے حاجت مند کی داد رسی کرنا یہ مسلمان معاشرے کا فریضہ ہے. اور یہی وہ تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس طرح نماز کو ایک فریضہ قرار دیا ہے, جس طرح زکوٰۃ کو ایک فریضہ قرار دیا ہے, اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ بھی اللہ کے راستے میں بہت بڑا فریضہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیتوں میں ہی تینوں فرائض کے ذکر موجود. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز نیکی کا کمال نہیں پاؤ گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. وما تنفقوا من شيء, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو. یہ وہ آیت ہے, آیت کا وہ حصہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی حقیر چیز بھی, پرانے کپڑے بھی, ٹوٹے ہوئے برتن بھی, استعمال شدہ رضائی اور کپڑا بھی اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کا ثواب ضرور ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ثواب نہیں ہے, اس کا اجر نہیں ہے. نہیں, ثواب ضرور ہے, اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وما تنفقوا من شيء, تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے, فإن اللہ به علیم, بے شک اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے. آپ نے اخلاص سے دیا, آپ کی وہی توفیق تھی, وہی چیز آپ کے پاس تھی, تو آپ بھی جانتے ہیں, آپ کا اللہ بھی جانتا ہے. لہذا درمیان میں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. کل طعام, ہر وہ کھانا, کان حل لبنی اسرائیل, جو بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا, الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ, مگر وہ کھانے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر دیے تھے, من قبل ان تنزل التوراۃ, تورات کے نازل ہونے سے پہلے. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو تبلیغ اور دعوت حق دی تو آپ نے فرمایا یہ وہی دعوت ہے, یہ وہی دین ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام عمل کرتے تھے, جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قائم تھے, اور حضرت ابراہیم کا جو دین تھا, دین اسلام, وہی دین ہے. تو یہودیوں نے کہا کہ نہیں, یہ بات غلط ہے, اس لیے کہ یہود کے مذہب میں آج بھی اونٹ کا گوشت حرام ہے اور اونٹ کا دودھ بھی حرام ہے, وہ پیتے نہیں ہیں اس کو. اور انہوں نے کہا کہ اے محمد, آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور آپ اونٹ کا دودھ بھی پیتے ہیں اور آپ حضرت ابراہیم کا نام بھی لیتے ہیں, تو یا تو آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے, حضرت ابراہیم نہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور نہ ہی اونٹ کا دودھ پیتے تھے. جب ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہوں گے تو اس کے جواب کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے آیتیں نازل کی. قرآن نے کہا یہ غلط کہتے ہیں, کل طعام, تمام کھانے, کانا حل لبنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے ہم نے حلال کر دیے تھے, الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ, مگر وہ کھانے حرام ہوئے تھے جو حضرت یعقوب نے اپنے آپ پر خود حرام کر دیے تھے. مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پاؤں میں درد کی تکلیف تھی, جسے حکمہ عرق النساء کا درد کہتے ہیں, یہ درد حضرت کو ہو رہا تھا, اور انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اے اللہ, اگر آپ مجھے صحت دے دیں گے تو جو میری سب سے زیادہ پسندیدہ غذا ہے وہ میں اپنے اوپر حرام کر دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ اور حضرت یعقوب کی سب سے زیادہ جو پسندیدہ غذا تھی وہ اونٹ کا گوشت تھا اور اونٹ کا دودھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو صحت دے دی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی نظر پوری کی، اور تمام زندگی نہ حضرت نے اونٹ کا گوشت کھایا نہ حضرت نے اونٹ کا دودھ پیا۔ تو واقعہ یہ تھا۔ پھر بحکم تورات وہ آگے سلسلہ چل پڑا اور بنی اسرائیل یہ سمجھ بیٹھی کہ یہ اونٹ ہمیشہ سے حرام تھا، حرام ہے اور حرام رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہیں اور حضرت ابراہیم تو حضرت یعقوب کے جد امجد تھے، وہ تو اونٹ نہیں کھاتے تھے اور آپ اونٹ کھا رہے ہیں، تو یہ بات غلط۔ قرآن نے جواب دیا کہ قل فأتوا بالتوراۃ، اگر واقعی بات ایسی ہے تو لے آؤ، فتلوها ان کنتم صادقین، تمہاری وہ آسمانی کتاب جسے تورات کہتے ہیں وہ لے آؤ، لے آؤ اور یہاں پہ کھول کے رکھو اور دکھاؤ کہ اس میں اونٹ کی حرمت کی آیتیں کہاں ہیں، اس میں اونٹ کے دودھ کے حرام ہونے کی نشانیاں کہاں ہیں۔ جب ایسا ہوا تو ظاہر بات ہے وہ شکست کھا گئے اور سمجھ گئے کہ تورات کے اندر اس قسم کی کوئی چیزیں موجود نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ تحریم کی نظر ادیان گزشتہ کے اندر جائز تھی، لیکن دین اسلام کے اندر تحریم کی نظر جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل، یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک، اے پیغمبر، اللہ نے آپ کے لیے جو چیزیں حلال کر دی ہیں آپ ان کو حرام نہ کیجیے، آپ ان کو چھوڑیے نہ۔ اس لیے اگر کسی مسلمان نے نظر مان لی کہ آج کے بعد میں بکرے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، آج کے بعد میں گائے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، علماء کہتے ہیں نظر غلط ہے، قسم کا کفارہ لازم ہے اور اس سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو حلال کی نظریں ہوتی تھیں وہ درست مانی جاتی تھیں، لیکن ہمارے دین میں اگر کوئی قسم کھا لے، مثال کے طور پہ کہ میں فلاں شخص سے ملاقات نہیں کروں گا، تو یہ قسم غلط ہے، اس کو چاہیے کہ کفارہ دے دے اور اپنے تعلقات کو درست کر لے، کیونکہ اس سے ملنا حلال ہے۔ امید ہے کہ آیت آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل طعام، ہر وہ کھانا، بلکہ تمام کھانے، کانا حلا لبنی اسرائیل، ہم نے سب کے سب حلال کیے تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم، مگر وہ جو حرام کر دیے تھے اسرائیل علی نفسہ۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اور اسرائیل کہتے ہیں عبادت گزار کو، اسرائیل کہتے ہیں پرہیزگار کو۔ ہاں، بعد میں آنے والوں نے اس نام کو شیطانیوں کا نام بنا دیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نام ان کا باپ کا ٹھیکہ نہیں ہے، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ابھی بھی ہے۔ انہوں نے جو اپنے اوپر حرام کر دیے تھے، اس کے بعد اس میں مزید کچھ تفصیل آئی ہے۔ حرمنا علیہم کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حمل ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم۔ یہ سورہ مائدہ کے اندر انشاءاللہ تعالی تفصیل آئے گی۔ کچھ اور چیزیں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پہ حرام کر دی تھی انبیاء کو بھیج کر، لیکن تورات کے اندر اس کی حرمت کا ذکر موجود نہیں تھا، اس لیے ان کا یہ دعویٰ غلط تھا کہ حضرت ابراہیم بھی ان چیزوں کو حرام مانتے تھے۔ ہرگز نہیں، حضرت ابراہیم تو پہلے تھے، تورات بعد میں آئی ہے۔ تورات میں جب یہ بات موجود نہیں ہے تو حضرت ابراہیم کی وحی میں یہ بات کیسے موجود ہے؟ پتہ چلا کہ یہ بات غلط ہے۔ فمن افترا، پس کسی نے بھی اس کے بعد اللہ پہ جھوٹ بولا، اللہ الکذبا، اللہ پہ جھوٹ کیا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ یہ ہے کہ ایک بات دین کا حصہ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں یہ دین ہے، ایک بات قرآن میں نہیں ہے اور آپ کہیں کہ یہ قرآن میں ہے، ایک چیز حدیث میں نہیں ہے، ایک عمل صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور بار بار لوگ کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو قل فاتو، قل فمن افترا علی اللہ الکذب، جس کسی نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، من بعد ذالک، بعد اس کے کہ وضاحت ہو چکی ہے، پہلے والے معذور تھے، اگر ان کو پتہ نہیں تھا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اس بات کی خبر مل چکی ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر اس کے بعد بھی جو ضد کرتے ہیں یہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، ظالم ہیں. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پس تم اتباع کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، وہ توحید کا دین تھا، اس میں شرک سے بیزاری تھی، حنیفہ ہٹ کر بیزار ہو کر رسوم و رواج سے دور رہیے، کفر و شرک سے دور رہیے، بدعات سے دور رہیے، اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والوں کاموں سے دور رہیے، یہ حنیف ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہ کے عظیم امام ہیں، لوگوں نے مشہور کیا کہ امام صاحب کی بیٹی تھی حنیفہ، یہ بات غلط ہے، امام صاحب کی کوئی بیٹی تھی ہی نہیں ہے، ایک بیٹا حماد تھا، اور حنیفہ ان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس زمانے کے جتنے بھی فرقے تھے، جتنے بھی مبتدعین تھے، جتنے بھی مشرکین تھے، جتنے بھی رسوم و رواج والے تھے، ان سب سے ہٹ کر امام صاحب نے دین اسلام مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا تھا، اس وجہ سے ان کا نام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پڑ گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور حضرت مشرکین میں سے نہیں تھے. اے مکہ والو، تم ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو لیکن کعبہ میں تم نے 360 بت رکھے ہیں. اے یہودیو، تم ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو لیکن عزیر کو تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو، یہ شرک ہے. اور وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. اے نصرانیوں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم کا نام لیتے ہو لیکن حضرت ابراہیم نے کبھی کسی کو خدا کا بیٹا نہیں کہا، کبھی عقیدہ تسلیس نہیں کہا، وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو بولیں گے جی غوث اعظم تو ہمارے مذہب پہ تھے، اور شاہ ولی اللہ تو ہماری طرح تھے، بس شاہ ولی اللہ تک بات کرتے ہیں، آگے بات نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ شاہ اسماعیل نے ان کے خلاف کتاب لکھی ہے، وہ ان کو پسند نہیں ہے. عجیب و غریب بات یہ ہے. تو جو آدمی خاموش ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیتے ہیں، جگہ جگہ بنگلے قبضہ کر کے مسجدیں بنا دیتے ہیں اور اس پہ رکھ دیتے ہیں نام مسجد امام ابو حنیفہ. خدا کے بندے، اپنے اعمال دیکھو، اپنی شکل دیکھو، اپنا عقیدہ دیکھو، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عظیم مقام دیکھو. شرم تم کو مگر نہیں آتی. اس لیے اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، دین اسلام وہ ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قائم تھے. کیوں قائم تھے؟ آگ میں ڈال دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا. اور ظالم بادشاہ نے ان کی ساتھی کو، ان کی بیگم کو قبضہ کر لیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا. بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن اپنے کسی اور بابے کے نام پہ شرک نہیں کیا. یہ وہ طریقہ ہے جو طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور بے شک وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ، بے شک پہلا گھر، وُضِعَ لِلنَّاسِ، جو لوگوں کے لیے بنا ہے، لَلَّذِي، یہ وہی گھر ہے، بِبَكَّتَ، جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے، مُبَارَكًا، یہ برکت والا ہے، وَهُدًا، اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، لِلْعَالَمِينَ، جہانوں کے لیے. کعبہ کی تعریف، حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا تو ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم اور کعبہ لازم اور ملزوم ہے. مشرکین بھی اپنے آپ کو کعبہ کے متولی کہتے تھے، اور قریش جو قبیلہ ہے کہتے ہیں یہ قرش سے ہے، اور قرش کہتے ہیں مدد کرنے کو. قریش کو قریش اس لیے کہتے تھے کہ وہ حج اور عمرے کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کی مدد کرتے تھے. ایک تفسیر یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے، بلکہ کعبہ کی تاریخ سمجھ لو، پہلے بھی آپ حضرات سورہ بقرہ میں کعبہ کی تاریخ بڑی تفصیل سے سمجھ چکے ہیں، لیکن اب چونکہ دوبارہ یہودی، نصرانی اور مشرکین تینوں سے کلام ہو رہا ہے، اور یہودی بھی اہل قبلہ تھے، نصرانی بھی اہل قبلہ تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ اہل قبلہ تو نہیں تھے لیکن کعبہ کے ساتھ رہتے تھے اور کعبہ کی تعظیم بھی کرتے تھے اور طواف بھی کرتے تھے، اس لیے قرآن کریم نے کعبہ کی وضاحت کو یہاں پہ بیان کر دیا۔ فرمایا پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کعبہ سے پہلے اس زمین پہ کوئی گھر بنا ہی نہیں ہے، انسان ایسی رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے، لیکن کوئی گھر نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عمر کی رائے یہ۔ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گھر تو تھے لیکن کوئی سچا عبادت خانہ نہیں تھا، ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ ایک شخص جا کے عبادت کرے اور اس کی عبادت سچی ہو، اس کی عبادت اللہ کو راضی کرے۔ وہ جو پہلی جگہ بنا ہے وہ کعبہ مشرفہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان اول بیت، پہلا وہ گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ علامہ بیہقی کی کتاب دلائل النبوہ، اس میں حضرت نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور حوا کو روئے زمین پہ بھیج دیا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ جائیے اور حضرت آدم کو کعبہ کی جگہ بتا دیجئے، اور حضرت جبرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس جگہ پہ ایک گھر بنا دیجئے عبادت کے لیے، یہ کعبہ کی پہلی تعمیر ہے، مقام اس سے پہلے موجود تھا لیکن باقاعدہ جو تعمیر تھی وہ یہ۔ پھر طوفان نوح میں کعبہ کی عمارت گر گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مشن پر بھیجا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، بنا نہیں فرمایا، نئے سرے سے نہیں بنایا، قواعد کہتے ہیں بنیادوں کو۔ دوبارہ حضرت جبرائیل آئے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو انہوں نے کعبہ کی نشانی دکھا دی۔ پرانی جو بنیاد تھی وہ کہتے ہیں کہ ریت کے اندر دبی ہوئی تھی، حضرت جبرائیل نے ان کو آ کر بتا دی اور پھر اس کے مطابق انہوں نے اس کو اوپر کر لیا۔ حضرت ابراہیم کی تعمیر بھی کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں گر گئی تھی، پھر اس کے بعد عمالقہ ایک قوم گزری ہے، انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی اور وہ تعمیر بھی کسی زمانے میں گر گئی۔ پھر بنو جرہم، بنو جرہم وہ قبیلہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اس قبیلے سے تھی، اور یہ پہلا وہ قبیلہ ہے جو حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل کے مکہ میں آنے کے بعد آیا ہے اور آباد ہوا ہے، انہوں نے بھی کعبے کی تعمیر کی۔ وہ تعمیر بھی پھر گر گئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم اور قریش نے کعبہ کی تعمیر کی، اور کعبہ کی تعمیر کا بجٹ کم تھا، پیسے کم تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کعبہ کی تعمیر تھی قریش نے اس سے تعمیر کو بدل دیا، حتیم کو باہر کر دیا، دو دروازے تھے، ایک داخلی ایک خارجی، خارجی دروازے کو بند کر دیا، آج جو دروازہ ہے بالکل اس کے سیدھ میں دوسری طرف بھی دروازہ تھا جو آج موجود نہیں، یہ دروازے نیچے تھے اور قریش نے اس دروازوں کو اوپر کر دیا، لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، تاکہ جسے وہ چاہیں وہ کعبہ میں داخل ہو اور جسے وہ روکنا چاہیں وہ کعبہ میں داخل نہ ہو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، میرا دل چاہتا ہے کہ کعبے کی اس تعمیر کو میں دوبارہ کروں اور جو اس کے اندر پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اس کے مطابق کر دوں۔ لولا حدثان قومی کی، کاش کہ تمہاری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، ان میں کمزور ایمان والے بھی ہیں، ان میں شکوک و شبہات والے بھی ہیں، ان میں عجیب و غریب وساوس والے بھی ہیں، وہ دیکھیں گے کہ پیغمبر نے ساری دنیا کو کعبے کی طرف آواز دی اور خود کعبے کو توڑ دیا. اس وجہ سے میں کعبے کو چھوڑ رہا ہوں, اگر میں چاہتا تو میں کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق کر دیتا. اور جو حجر اسود ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نصب فرمایا, مشہور واقعہ ہے, ہر مسلمان اس سے واقف. خلفائے راشدین کے دور میں کعبہ اپنی حالت پہ رہا. حضرت عبداللہ ابن زبیر جلیل القدر صحابی حواری رسول زبیر ابن العوام کے بیٹے, مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ, جب وہ مکہ مکرمہ کے خلیفہ بنے تو انہوں نے کعبہ کی پرانی عمارت کو گرا دیا, اور اسی طرز پہ جس طرز پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اس طرز پہ انہوں نے کعبہ کی تعمیر کر دی. لیکن عبداللہ ابن زبیر کا ازلی اور ابدی دشمن بنو امیہ کا حجاج ابن یوسف, اس قوم کا سب سے بڑا ظالم, جس نے کعبہ کو بھی نہیں چھوڑا, جس نے مکہ کو بھی نہیں چھوڑا, اس نے عبداللہ ابن زبیر کی حکومت پہ حملہ کیا, منجنیقیں ماریں, عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا, کعبے کی عمارت گرا دی اور کہا کہ جس صورت میں پیغمبر کے زمانے میں کعبہ موجود تھا اسی صورت پہ کعبہ ہوگا, دوسری صورت پہ نہیں ہوگا. دوبارہ سے کعبہ اس شکل پہ آ گیا جس شکل پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور قریش والوں نے بنا دیا تھا. خلیفہ عباس کی حکومت شروع ہوئی بنو عباس کی, اور بنو عباس کے مشہور خلیفہ منصور نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کہا, امام صاحب اجازت دیجئے, کعبے کو توڑتے ہیں اور کعبے کو دوبارہ اس شکل پہ بناتے ہیں جس شکل پہ عبداللہ ابن زبیر نے بنایا تھا. اللہ تعالی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے روح انور کو مزید بلند فرمائے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, یا امیر المومنین لا ارید ان اجعل بیت اللہ ملعبۃ لمراء المسلمین, اے بادشاہ سلامت, میں یہ نہیں چاہتا کہ کعبہ بادشاہوں کا کھلونا بنے, بادشاہوں کا ٹوئے بنے, کوئی بادشاہ آئے تو کعبہ کو چھوٹا کر دے اور کوئی بادشاہ آئے تو وہ کعبہ کو بڑا کر دے, میں نہیں چاہتا. اور امام مالک نے خلیفہ منصور کو دوبارہ کعبہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں دی. چنانچہ یہ وہی کعبہ ہے جو اس زمانے میں تعمیر ہوا ہے اور اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت موجود ہے. تو یہ وہ گھر ہے, انا اول بیت, پہلا وہ گھر, وضع للناس, جو لوگوں کے لیے بنا, للذی, یہ وہی گھر ہے, بکہ مبارکہ, جو مکہ میں. مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں, عربی فصاحت اور بلاغت کا یہ اصول ہے کہ کبھی میم کو با سے بدل دیتے ہیں, اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ مکہ کو زمانے قدیم میں بکہ کہتے تھے, بعد میں پھر لوگوں نے مکہ کہہ دیا. اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ نمبر ایک, یہ مبارک ہے, اور نمبر دو, وہ ہدل للعالمین, اور کائنات والوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے. مبارک کیسے؟ مبارک ایسے ہے کہ تمام انبیاء اور مرسلین کو اللہ تعالی نے اس گھر کی عبادت کا حکم دیا ہے. جہاں آج مسلمان طواف کرتے ہیں, صرف اس احاطے میں 500 سے زیادہ انبیاء کی قبریں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء کو, جب انبیاء تھک جاتے تھے اور اپنی قوم کو تبلیغ فرما فرما کر عمر گزر جاتی تھی, تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے تھے کہ اب جائیے اور کعبہ کی عبادت کیجیے. یہی تو وجہ ہے کہ مسلمان کا ایمان مان پڑ جاتا ہے, امیدیں کمزور ہو جاتی ہیں, پھر اللہ اس پہ فضل کر دیتا ہے, مکہ اور مدینہ کی آب و ہوا وہ دیکھ لیتا ہے, ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے, امیدیں بھی اٹھ جاتی ہیں, اور اللہ کے فضل سے وہ آگے چل پڑتا ہے. مکہ مبارک کیسے ہے؟ اس لیے کہ حج کے زمانے میں وہاں پہ اتنی بڑی آبادی حجاج کی آتی ہے کہ مکہ کی اپنی آبادی سے کبھی وہ 3 گنا ہوتی ہے, کبھی 4 گنا ہوتی ہے. کبھی آپ نے سنا کہ مکہ میں پانی ختم ہوا ہو؟ کبھی آپ نے سنا کہ مکہ میں گندم ختم ہو گیا؟ کبھی آپ نے سنا کہ مکہ میں چاول ختم ہو گیا؟ نہیں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے، خدا کی قسم ایسا پھل ہم نے زندگی میں دیکھا بھی نہیں ہے جو مکہ مکرمہ میں ہم دیکھتے ہیں. کدھر سے آیا، کیا چیز ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور اسی طرح ہر چیز میں وہاں پہ برکت ہے. سب سے بڑی برکت کیسے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے اس کو ایک نماز کا اجر ملتا ہے. جو شخص اپنی محلے کی جماعت میں جا کے شریک ہوتا ہو اس کو 25 نمازوں کا اجر ملتا ہے. جو شخص اپنے محلے کی مسجد جامع میں جا کے مسلمانوں کے اجتماع کے ساتھ شریک ہو اس کو 500 نمازوں کا اجر ملتا ہے. اور جو شخص مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھے تو اس کو 25,000 نمازوں کا اجر، یا 1,000 علی اختلاف الاقوال نمازوں کا اجر ملتا ہے. اور جو شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد میں جا کر نماز پڑھے تو اس کو 50,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے. اور جو شخص اول بیت کعبہ شریف میں جا کر نماز پڑھے تو اس کو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کا اجر دے دیتے. بتائیے اس شخص کی حالت جو عمرے پہ تو گیا لیکن نماز جماعت کے ساتھ اس کو نصیب نہیں ہوتی، لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ باتھ روم جا رہا ہے، امام نماز کی تیاری کر رہا ہے وہ بےمان جا کے ہوٹل میں چھپ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ایسے لوگوں کو کہ اس عظیم نماز میں وہ شریک ہوں، ورنہ خدا کی قسم ایسے لوگوں کے ایمان پر مجھے شک ہے کہ جب ایسا سما ہو، ایسے انوارات نازل ہو رہے ہوں، 1 سیکنڈ میں 26,000 انوارات کعبہ پہ نازل ہوتے اور وہاں سے پوری دنیا میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ بےمان کہتا ہے کہ نہیں، امام وہابی ہے، اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ظالم آدمی، اللہ اتنا کمزور ہے کہ اللہ کا گھر وہابیوں نے ہائی جیک کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. پتا چلا کہ تمہارے اعمال میں کمزوری ہے، اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو بچائیے اور اپنے عقائد کو درست رکھیے، اور کعبہ کی عظمت کے اندر کمی کرنا جائز نہیں. ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ان کو بھی مال کا نشہ لگ گیا ہے، لیکن وہ سب اپنی جگہ. لیکن خدا کی قسم، کعبہ اور مدینہ اس زمین پہ جنت کے ٹکڑے ہیں، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اول بیتن، پہلا وہ گھر، ودع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، للذی، یہ وہی گھر ہے، ببکت مبارکن، جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور مبارک ہے، وہدی للعالمین، اور کائنات والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. مسلمانوں میں جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، بلکہ مسلمان تو چھوڑیے، غیر مسلم بھی یہ بات مانتے کہ کعبہ سے جو انقلاب اٹھا ہے، ایسا انقلاب روئے زمین نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور گورا انگریز بھی جب ہسٹری لکھتا ہے اور دنیا کے اندر انقلاب اور دنیا کے اندر انسانوں کی خیر اور فلاح اور بہبود کی بات کرتا ہے، تو خدا کی قسم سب سے پہلے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے. اور وہ برکتیں اور وہ ہدایتیں کہاں سے تقسیم ہوتی تھیں؟ کعبہ سے تقسیم ہوتی تھی. بہرحال کعبہ تو ایک اللہ کا گھر ہے، اور انسان کی بس کی بات اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی بیان کرنا ہماری بس کی بات نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، وہ کر کے آگے بڑھتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف فرما رہے تھے. آپ نے کعبہ کو محبت سے دیکھا اور آپ نے کہا، اللہ نے کیا تمہیں عظمت دی ہے، اللہ نے تمہیں کیا مقام دیا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے. لیکن خدا کی قسم، ایک مسلمان مومن کا خون اللہ کے نزدیک تم سے بھی زیادہ محترم ہے. لوگوں نے کہا کہ اگر ایک مجرم نے کعبہ کی عمارت گرائی ہو اور دوسرے مجرم نے مسلمان کو قتل کیا ہو، تو مسلمان کو جس نے قتل کیا ہے اس کی سزا پہلے اور کعبہ کو گرانے والے کی سزا بعد میں ہے. یہ ہے وہ بات. فی آیات، اور اس گھر میں واضح نشانیاں ہیں، بینات، مقام ابراہیم، اور اس گھر میں مقام ابراہیم موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا تو ایک پتھر جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوتے تھے، اور جب عمارت اوپر جاتی تھی تو پتھر بھی اوپر جاتا تھا، اور جب عمارت نیچے آتی تھی تو پتھر بھی نیچے آتا تھا، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات بن گئے تھے. یہ وہ پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. اس سلسلے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ پہلے یہ مقام ابراہیم کا پتھر بالکل کعبہ کے دروازے کے برابر میں تھا، لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ طواف میں تنگ ہو رہے ہیں اور رش زیادہ ہے، تو حضرت عمر نے وہ پتھر اٹھا کے دور لا کے رکھ دیا ہے. آج جس مقام پہ مقام ابراہیم موجود ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام ابراہیم کو لا کر رکھ دیا. ایک زمانے میں اس پہ ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا، لوگ گھر کے اندر جاتے تھے اور مقام ابراہیم کو دیکھتے تھے. اب آپ جانتے ہیں کہ ایک اس کے اوپر شیشہ چڑھا دیا گیا ہے اور مسلمان جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ اس کو چومنا عبادت نہیں ہے، اس کو سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا پتھر ہے. ہاں بس اس کو دیکھیے اور اس کو دیکھ کر کعبہ کی عظمت مانیے، اس کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی مانیے. یہ مقصد ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں، فی آیاتن، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم بھی وہاں پہ موجود ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن سے. کعبہ کی کیا خصوصیت ہے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں تمام اقوام اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے میں قتل کرنا جائز نہیں، یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے میں شکار کرنا جائز نہیں. ادھر جو داخل ہو جائے وہ اللہ کے امن و امان میں آ جاتا ہے. یہاں تک کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کر کے کعبہ میں چھپ جائے، فساد کر کے کعبہ میں جا کے چھپ جائے، تو اس کو کعبہ میں قتل کرنے کی اجازت نہیں، اس کو مجبور کیجئے، اس کا دانا پانی بند کیجئے، اس کا کھانا، اس کا سب کچھ بند کر دیجئے، یہاں تک کہ وہ باہر نکلے. جب وہ حرم سے نکل جائے تو اس کو سزا ملے گی، حرم کے اندر اس کو مارنا پیٹنا جائز نہیں ہے. اگرچہ کچھ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، اور آج کل بھی حرم کے حدود میں وہاں پہ حدود نافذ ہوتی ہیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ کعبہ کی تعظیم ہے، وہ کعبہ کے رب نے جو حکم دیا ہے اس حکم پہ اگر عمل ہوگا تو حرم کے اندر بھی ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کرنا اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. جیسے ایک نماز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100,000 اجر دے دیتے ہیں، اسی طرح اگر علیہ باللہ کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو اندیشہ ہے کہ وہ گناہ ایمان سلب ہونے کا نتیجہ نہ بن. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں عجمیوں کو یہ کہوں گا کہ جائیں اور وہاں پہ کچھ دن رہیں، لیکن وہاں پہ سکونت اختیار نہ کیجئے. وہاں رہیں گے، کچھ دنوں بعد کعبہ کی عظمت دل سے نکل جائے گی اور گناہ ہو جائیں گے، اور نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اعاذنا اللہ منہا وایاکم. فرمایا فی آیاتن، کعبہ میں نشانیاں ہیں، ایک نہیں ہے، ہزاروں نشانیاں موجود ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ کے قریب میں پیدا ہونا، اور آپ کے شہر میں کعبہ ہونا، اور آپ کا کعبہ کا متولی ہونا، اور کعبہ کے سب سے معزز خاندان میں سے آپ کا فرد فرید ہونا، اور کعبہ کی عظمتوں اور کعبہ کے احترام کو تا قیامت قائم رکھنے کا جو ذمہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور یہ کعبہ کی سب سے عظیم نشانی ہے. اسلام اور کعبہ ساتھ ساتھ. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن سے ہے. کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں باپ کا قاتل طواف کر رہا ہوتا تھا, بیٹا اس کو دیکھتا تھا لیکن مجال نہیں تھی کہ اس پہ حملہ کرے یا اس کو پکڑ لے, بلکہ انتظار کرتا تھا کہ یہاں سے نکلے گا تو میں اس کو پکڑوں. اور بڑے بڑے قبائل کی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی تھیں اور قتل و قتال تک بات پہنچ جاتی تھی. جب صلح کی بات ہوتی تھی تو کہتے تھے چلو مکہ چلتے ہیں, کعبہ کے حرم میں جا کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ہمیشہ سے حرام کر دیا تھا, یعنی یہاں پہ کسی کی مار پیٹ, کسی کے ساتھ زیادتی ویسے بھی جائز نہیں ہے, لیکن اس جگہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی وہاں پہ یہ عمل نہ ہو. صرف اور صرف فتح مکہ کے دن چند گھنٹوں کے لیے احادیث بھری پڑی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ غور سے سنو, اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کعبہ کو پیدا کیا ہے اور جب تک قیامت ہی یہ حرام ہے, حرام یعنی حرمتوں والا ہے. صرف اور صرف چند لمحوں کے لیے اللہ نے میرے لیے اس کو حلال کر دیا تھا, کیونکہ اس کی صفائی ضروری تھی. جب تک آپریشن نہیں ہوگا تو صفائی نہیں ہوگی. وہ آپریشن جو فتح مکہ کا وہاں پہ ہوا ہے, انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا, اے ایمان والو کفار و مشرکین کو ہم نے یہاں سے ہٹا دی, اب یہاں پہ کسی مشرک کا آنا جائز نہیں, کافر کا آنا جائز نہیں. لہذا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند گھنٹوں کے لیے کعبہ کو حلال کر دیا گیا تھا, وہ بھی بامر الہی تھا. لیکن اسی دن کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اعلان فرما دیا تھا کہ اب یہ کعبہ میرے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں. وہ لوگ جنہوں نے کعبہ کی حرمتیں پامال کی ہیں, مثلا حجاج ابن یوسف جس نے عبداللہ ابن زبیر کو وہاں پہ شہید کیا, تو علماء کہتے ہیں کہ حجاج خود بھی اس بات پہ افسوس کرتا تھا اور زار و قطار روتا تھا کہ کاش کہ میں یہ نہ کرتا, پتہ چلا کہ اس کے نزدیک بھی یہ بات صحیح نہیں تھی. وللہ علی الناس, اور اللہ کے لیے لوگوں پر واجب ہے حج البیت, اس گھر کے حج کرنا, زیارت کرنا, یہ وہ فلسفہ ہے. لوگ حج پہ جاتے ہیں, حج پہ آتے ہیں, مکہ گئے, مدینہ گئے, القدس بھی گئے, جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے نہیں. اس کو سمجھیے, آخر کس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ تمام انسانیت کا وہ مرکز ہے. اس لیے کہ حضرت آدم جب زمین پہ آئے تو انہوں نے اس کی تعمیر کی, حضرت ابراہیم جب آئے انہوں نے تعمیر کی, اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے مدینہ میں تھے لیکن آپ کا دل مکہ میں ہوتا تھا, اور آپ باقاعدہ مکہ کی تاریخ اور مکہ کی یاد میں اشعار صحابہ پڑھتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کو یاد کرتے تھے. یہ وہ مقام ہے. وللہ, اور اللہ کے لیے علنا سے لوگوں پر ضروری ہے, فرض ہے حج البیت, زندگی میں ایک مرتبہ اس گھر کی زیارت, من استطاع الیہ سبیلا, جس کسی کے پاس توفیق موجود ہو. علماء کہتے ہیں کہ راستے کا خرچہ بھی ہو, پیچھے گھر میں راشن کا انتظام بھی ہو, راستہ بھی پر امن ہو, سواری بھی موجود ہو, صحت بھی ہو, سب کچھ اچھا ہو, تو ایسی صورت میں حج فریضہ ہے اور فریضے کی ادائیگی میں دیر کرنا مناسب نہیں. قل یا اہل الکتاب, اے پیغمبر آپ ان کتابیوں سے کہہ دیجئے, لم تکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں پر, اللہ کی نشانیوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون, تم بھی جانتے ہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی دیکھ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, ایک بےمان یہودی تھا اور وہ مسلمانوں کو غالباً شماس ابن قیس, شماس ابن قیس نام آتا ہے اس کا, اور اس نے کیا کیا کہ ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ مدینہ کے جو قبیلے خزرج اور بنو نذیر آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, باتیں کر رہے تھے, گپ شپ لگا رہے تھے, اس کو بہت تکلیف ہوئی ہے. اس نے کہا کہ یہ لوگ تو آپس میں جانی دشمن تھے, یہ کیسے پیغمبر آئے ہیں جنہوں نے آپس میں سب کو ملا دیا. اس نے ایک آدمی کو رشوت دی اور رشوت دے کے کہا, آج بھی ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کے اکثر معاملات کے اندر, کوئی غدار ہوتا ہے, کوئی شرارتی ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں بگاڑ دیتا ہے. उसने रिश्वत दी और कहा कि ये बनु खजरज और बनु नजीर वाले औस वाले जब आपस में लड़ते थे जमाने जाहिलियत में तो एक दूसरे को ये शहर में गाली देते थे, एक दूसरे को लानतान करते थे, तो आप एक काम कीजिए वो अशार जरा पढ़िए। उन्होंने पढ़ लिए, इधर वालों को भी गुस्सा आया, उनको भी गुस्सा आया कि ये तुम क्या कर रहे हो, यहां तक के बात तय हो गई कि कल सब मैदान में निकलेंगे और दोबारा से लड़ाई होगी। बातों का असर इतना होता है कि थोड़ी देर पहले साथ बैठे हुए थे और फिर लड़ाई हो गई और फैसला हो गया कि कल को फलां जगह फलां हमारे बहादुर हाजिर होंगे और लड़ाई होगी और पता चलेगा कि कौन ताकतवर है और कौन भगोड़ा है। और जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर मिली, आप फौरन आपने उनको तलब किया और कहा अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो, ये सारी मुंतना दाऊहा फाइनहा मुंतना बदबूदार बातें हैं, छोड़ दो इनको। आज भी हमारे मुल्क में एक फसाद बरपा है, लिसानी जबान पे, कौमियतों पे, तासुबात पे एक सूबे वाले नाराज हैं, ये सारी परेशानी होते ही ना, काश के हमारे बड़े तासुबात को हवा न देते, काश के हमारे बड़े जबानों को और कौमियतों को कबीलों को हवा न देते, इसलिए कि जब इख्तलाफात शुरू होते हैं तो इख्तलाफात का अंजाम वो लड़ाई है, वो फसाद है, वो फितना है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु ए ईमान वालो इन तुतीउ अगर तुम बात मानने लगे फरीकम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा यहूदियों नसरानियों की यरुद्दुकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन तो ये तुम्हें ईमान के बाद दोबारा काफिर कर देंगे। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे हुक्मरानों के लिए, ये लम्हा फिक्रिया है हमारी पॉलिसी मेकर्स के लिए जो हर बात में अपने आकाओं से डिक्टेशन लेते हैं। खुदा के बंदो कुरान कह रहा है कि ये बात गलत है, अगर तुम इनकी इत्तेबा करोगे यरुद्दु गुम्बाद ईमानिकुम काफिरीन तो ये तुम्हें अनकरीब काफिर बना देंगे। वह कई फतक फुरूना और तुम कुफर कैसे करोगे, वह अन तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह कुरान की आयतें तुम्हारे सामने पढ़ी जा रही हैं, वो फीकुम रसूल और तुम में अल्लाह का सच्चा रसूल भी मौजूद, वो मैं यातसिम बिल्लाह और जो कोई अल्लाह से मदद करता है अल्लाह के दीन के ऊपर चलता है फकद हुदिया इला सिरात मुस्तकीम तो बेशक वो सीधे रास्ते पर चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يزل مواليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين। हमारे अजीज हैं मियाँ सुहेल साहब, उनकी घरवाली के गुर्दों का कोई परेशानी है और तब्दील कहे गए हैं, दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे सुहेल मामा के घर वालों को सेहत और आफियत दें और जो परेशानी है अल्लाह ताला उसको जल्द दूर करें। हमारे दूसरे साथी आसिम भाई की वालदा बीमार हैं, दुआ फरमाए अल्लाह ताला उनका साया उन पर तादेर सलामत रखें और वालिदा मोहतरमा को भी सेहत दें। हमारे मजलिस में जो हाजिरीन हैं अल्लाह ताला इनकी दुआएं कबूल करें, परेशानियां आसान करें, मुश्किलात अल्लाह ताला दूर कर दें। हमारे घरों में, हमारी औलादों में, हमारी सवारियों में, हमारे कामों में, हमारे रिज्क में अल्लाह ताला खैर बरकतें और एहसानात नाजिल करें। हर नफ्स व शैतान के शर से, फितने से, जादू से, सहर से, मेली नजर से, बदनीयती से, साजिश से अल्लाह ताला हमें और आपको सबको महफूज और मामून रखे। हमारे मुल्क के चप्पे चप्पे जर्रे जर्रे की अल्लाह ताला हिफाजत करे और यहाँ के हालात को अल्लाह ताला बतदरीज बेहतर बना दें। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।